الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سفر پر جا رہے ہیں، لاہور سے فلائٹ شروع ہو گئی ہیں، اس مناسبت سے کہ حج کیا ہے اور اس کے فضائل اور مسائل کیا ہیں، اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سنیں گے. حج کا لفظی معنی زیارت کرنا، قصد ارادہ، کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں مخصوص ایام اور اوقات میں مخصوص مقامات پر مخصوص طریقے سے مخصوص اعمال بجا لانا. جگہ بھی مخصوص ہے، وقت بھی معین ہے، اور اعمال بھی مخصوص ہیں، اور وہ سالانہ عبادت جس میں مناسک ادا کیے جائیں، مناسک منسک کی جمع ہے یا نسک کی جمع ہے، جن کو بجا لائے بغیر حج ممکن نہیں ہوتا، مناسک ادا کیے جائیں اسے حج کہتے ہیں. تاریخی لحاظ سے حج کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہوتا ہے، معلوم تاریخ کے حوالے سے. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف امتحانات سے گزرنے کے بعد پوری انسانیت کے امام اور پیشوا بنائے گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ آزمائش کے مرحلے سے نکلے سرخرو ہو کر، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کی عالمگیر تحریک کے پیشوا بنے، اور ابتدا میں تین آدمی حضرت ابراہیم کے معاون بنے. آپ کے معاون اور نائب کے طور پر تین شخصیات کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت کی کتب میں بھی ہے. آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے علاقے، یہ شرق اردن جارڈن کے علاقے میں مقرر کیا، تاکہ بدکار قوم کی اصلاح ہو. یہ مقام ایران، عراق اور مصر کے درمیان آنے جانے والی تجارتی جو گزرگاہ ہے اس پر تھا. یہاں بیٹھ کر دور دراز تک دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا. لہذا اس مقام کا انتخاب کیا جبکہ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا جو موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے. یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان سمندر کے کنارے پر تھا اور دونوں ملکوں پر یہاں سے تبلیغ کا اثر پہنچایا جا سکتا تھا. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہیں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اسلام کی آواز مصر میں پہنچی. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں حجاز میں مکہ کے مقام پر جا کے ٹھہرایا اور ایک مدت تک عرب کے تمام گوشوں میں اسلامی تعلیمات پھیلائیں. پھر اسی جگہ اسلامی تحریک کا مرکز کعبۃ اللہ تعمیر کیا. اس جگہ کا انتخاب بہت پہلے خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. قرآن کریم میں اس جگہ کو ام القرا کہا جاتا ہے, بستیوں کا مرکز, اور مورخین کی رائے ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے, پھر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے, اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. دور ابراہیمی میں کعبہ کے آثار مسلسل سیلاب کی وجہ سے مٹ چکے تھے. فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی, ایک ٹیلا اور ابری ہوئی جگہ تھی. باپ بیٹے نے کھودنا شروع کیا تو بنیادیں نظر آ گئیں. چنانچہ قرآن کریم میں ہے, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو واضح کیا, مقرر کیا, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تشرک بھی شیئن وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ایک تو شرک کا کلا کما کرنا ہے اور دوسرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, عبادات بجا لانے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس خانہ کعبہ کی تعمیر کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کو ماننے والے دنیا کے گوشے گوشے سے یہاں جمع ہوں, مل کر اللہ تعالی کی عبادت کریں, امت کی وحدت کا اظہار ہو, اور اسلام کا پیغام لے کر اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں. اس اجتماع کا نام حج رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو خصوصی عنایات سے نوازا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ ان اول بیت وضع للناس, یہ گھر سارے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. مبارکاً وہدا للعالمین, یہ بہت برکت والا گھر ہے اور مرکز ہدایت ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اور اسے ہم نے امن کی جگہ بنایا. بدو, عرب کے بدو اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں دیکھتے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتے تھے. دور جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی حرمت ہمیشہ قائم رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, ہم نے اس بیت اللہ کو مرکز اور مرجع بنایا ہے انسانوں کے لیے. وَأَمْنَا, اور جائے امن بنایا ہے اسے. اس مرکز ہدایت اور اسلامی تحریک کے اس ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی. سب سے پہلی دعا, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا. چونکہ کسی بھی شہر میں شہریوں کے رہنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز شہر کا پرامن ہونا ہے. دوسرے, اے پروردگار، میں نے یہ مدرسہ بنایا ہے، میں نے یہ مرکز بنایا ہے، اب اسلام کی عالمگیر دعوت کو پھیلانے کے لیے یہاں وہ معلم بھیج دے جو نسل انسانی کے لیے رہنما ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل ہوں اور نوید مسیحا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے تشریف آوری کی دعا کی اور مکہ مکرمہ کو اس مشن کا صدر مقام گویا بنا دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مرکز اور حج کے اجتماع دونوں میں بہت سی خرابیاں سامنے آ گئیں۔ مثلا خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھ دیے گئے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت، اور سب سے بڑا بت آپ نے نام سنا ہے حبل، یہ حضرت حابیل علیہ السلام کا بت تھا۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں کہ اتنا پاگل کوئی نہیں کہ مٹی کی مورت بنا کر سامنے رکھ دے اور اس کی پوجا شروع کر دے۔ دراصل وہ بت مختلف ہستیوں کے ماڈل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت حابیل علیہ السلام کا، اور وہ منسوب تھے ان ہستیوں کی طرف، اور جب ان بتوں کے سامنے لوگ جاتے تو ان کے ذہن میں وہ محترم ہستیاں ہوتی تھیں کہ ہم ان کو ان کی قربت کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اتنا پاگل کون ہے کہ ایک پتھر کو اور ایک مورتی کو بنا کے سامنے اس کی پوجا شروع کر دے۔ دراصل اس کے پس منظر میں وہ محترم ہستیاں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم بھی پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کہ بابا جی ساڈی سندا نہیں تے تہاڈی موڑدا نہیں، ساڈی تہاڈے اگے تے تہاڈی اودے اگے۔ وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو اپنے باغی شیطان کی، جب اس کو نکالا جا رہا تھا اس وقت بھی اس نے مانگی تو بھی اس نے سن لی۔ اللہ قرآن کریم میں۔ خیر، حج نسلی تفاخر، میلے اور شراب وغیرہ پینے کی ایک مرکز بن گیا تھا۔ طواف لوگ، بعض لوگ ننگے کیا کرتے تھے، اور نماز کیا تھی؟ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا، تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ ان کی عبادت تھی۔ ہمارے ہاں تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یا ساز بجا کر اور تالیاں بجا کر اسلام پھیلانا کبھی بھی بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ خاندان چشتیہ نے قوالی کے ذریعے سے اسلام پھیلایا ہے، یہ ان پر الزام ہے، جھوٹا الزام ہے۔ اسلام پھیلانے کے لیے غیر اسلامی طریقے کبھی بزرگوں نے نہیں اپنائے، تفصیل کا وقت نہیں۔ قربانی کا گوشت اور خون کعبہ کی دیواروں پر اور گوشت دروازے پر ڈال دیا کرتے تھے، تلبیہ بدل دیا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکہ، یہ جملہ بڑھا دیا کہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں، ہاں جو تیرا ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے اور تو اس کا اور اس کی ملکیت کا مالک ہے، یہ جملہ بڑھا دیا۔ اسی طرح بے شمار رسمیں حج میں شامل ہو گئی، مثلا چپ شا بن کے حج کرنا، اس کو مسمت حج کہتے ہیں، چپ شا، ویسے خاموش رہنا نیکی ہے لیکن چپ شا بن جانا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، کہ جناب دھوپ میں بیٹھے ہوئے بالکل خاموش لوگ اشاروں سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ایسے؟ کہا جی انہوں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے ڈنڈا کھڑکایا. اللہ اکبر. حضرت عمر کا درہ تو مشہور ہے. فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں. بالآخر جب بہت سی چیزیں بدل گئیں, لوگ مانگتے جاتے اور حج کو حج کرنا مانگتے ہوئے جاتے ہوئے عبادت سمجھتے تھے حج کرنا, ان تمام رسوم کو ختم کیا اور دعائے ابراہیم پوری ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے تشریف لا کر ان تمام باطل نظریات کی جڑ کاٹی. چنانچہ 2 ہجری خانہ کعبہ پوری ملت اسلامیہ کا قبلہ بنا. 8 ہجری بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تمام بت اور کفر اور شرک کے آثار اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ختم کیا. آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی اور آپ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ جملہ کہتے ہوئے ان بتوں پر چھڑی مارتے اور انہیں گراتے چلے جاتے. ایک بت قدرے اوپر تھا اپنے نواسے حضرت علی کو, جو آپ کے نواسے ہیں ان کو کندھوں پہ اٹھایا اور انہوں نے اوپر اس بت کو نیچے گرایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کندھا حضور کے لیے پیش نہ کریں اور آپ ان کے کندھے پر سوار ہوں اور خود آپ دست مبارک سے اتاریں؟ لہذا یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ علی آپ کے نواسے تھے جو آپ کے کندھے پہ سوار ہوئے. امتی کا کیا مجال ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ پرنالا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا, تو خود رکوع کی حالت میں جھکے اور کہا عباس میری پشت پر کھڑے ہوں آپ اور آپ لگائیں اسے. تو تعلق نسبت تھی. خیر 8 ہجری قدیم طریقے پر حج ہوا. 9 ہجری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا گیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پر اور مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا, لیکن نئے انتظامات کا اعلان ہوا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ تمام اعلانات کر دیں کہ آئندہ کوئی خانہ کعبہ کا حج طواف ننگے نہیں کرے گا. اور مشرکین کے لیے, کفار کے لیے آئندہ حرم میں آنے کی گنجائش نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. 10 ہجری کو تیسرا حج ہوا اور یہ خالص اسلامی طریقے پر ہوا, جس کو ہم حجت الوداع کہتے ہیں یا حجت الوداع کہتے ہیں. پہلے 2 سال محبوب کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے. 3رے سال جب شرک کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو پھر محبوب کریم علیہ السلام اپنے رحلت فرما ہونے سے 3 مہینے پہلے حج کے لیے تشریف لائے اور پوری امت کے صاحب استطاعت لوگوں پر قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حج فرض ہوا. اب ذرا اس پر دھیان دیجئے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو شخص خانہ کعبہ کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہے, اخراجات برداشت کر سکتا ہے, اس پر اس بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ومن کفر, جو قدرت کے باوجود نہیں آیا, جو کفر کرے یعنی قدرت کے باوجود نہ آئے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اس آیت کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، اب تم حج کرو. اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے بارے میں ذرا فرمان نبوی سن لیجئے. حضور نے فرمایا من ملک زادن وراحلتن، جس کے پاس سفر کے اخراجات بھی ہوں اور سواری بھی اسے میسر ہو، تبلغہ الی بیت اللہ، جو سواری اس کو بیت اللہ تک پہنچائے، ولم یحج، اور کوئی رکاوٹ بالکل نہیں ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. تو اس کا اس حالت میں مرنا اور یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے. پھر یہ آیت حضور نے خود پڑھی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور دوسری حدیث میں ہے من لم یمنعہ من الحج حاجتا ظاہرا، جس شخص کو کوئی صریح ضرورت حج سے رکاوٹ نہیں بنتی، او سلطان جائر، یا کوئی ظالم حکمران حج پر جانے نہیں دیتا، او مرض حابس، یا کوئی ایسی بیماری جو سفر کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے وہ بھی نہیں ہے، فمات ولم یحج، اور وہ حج کیے بغیر مر جاتا ہے، فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیا، وہ چاہے یہودی ہو کے میرے یا عیسائی ہو کے. ان ارشادات کی روشنی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ جملہ دو مرتبہ ارشاد ہے. میں تو حیران ہوں کہ یورپ کا سفر بچوں سمیت کبھی مس نہ ہو، اور حج کو ہر سال ٹالتے رہیں کہ چلو جی اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے. یہ ایمان کی خیر منانی چاہیے، بلکہ خیر کچھ لوگ انسانی خیر خائی کے لبادے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں.
جی شکریہ.
کہ جناب او جی اتھے بڑی لوڑ ہے پیسے آن دی، تو ہر حج تے چلے جاندے ہو، عمرے تے چلے جاندے ہو، یہاں بڑی ضرورت. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن یہ چھری ہم ہر دفعہ حج یا عمرے پر ہی کیوں چلاتے ہیں؟ جب قربانی کی بات آتی ہے، جو قربانی کے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت مندوں کی مدد کریں. تو ہر مہینے جو ایک دو مرتبہ فیملی سمیت ہوٹلنگ ہوتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہی پیسے غریبوں پر خرچ کریں. ہر سال جو بچوں سمیت یورپ کے کسی ملک کا سفر ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کی امداد کریں. اس طرف نہیں جا رہے. زد جب بھی ڈالتے ہیں عبادات پہ ڈالتے ہیں. حج فرض ہے، اور حج کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا یعنی قیدی نہ ہو، صحیح ہونا یعنی ایسے امراض میں مبتلا نہ ہو کہ جن کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، بینا ہونا، حج کا وقت ہونا، راستے کا پرامن ہونا، زاد راہ پاس ہونا، واپس لوٹنے تک گھر والوں کے اخراجات کا انتظام ہونا. اور عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا محرم بھی ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا لا یحجن امراۃ الا ومعها محرم، عورت ہرگز ہرگز حج پر نہ جائے جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر حج کو ایک جامع عبادت بنا دیا، جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے. اور سن لیجئے، حضور نے فرمایا حج کے سفر پر مال جو خرچ ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالی جہاد پر، جہاد کے سفر میں خرچ ہونے والے مال کی طرح 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتا. اللہ اکبر. جسمانی مشقت بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے۔ اور میں تو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ حج پر جانے والے حضرات، حج پر جانے سے پہلے حج کا مقصد متعین کریں، کیوں جا رہے ہیں؟ اور جی پترا نے کہا کہ بابا جی ہوں تسی بڈھے ہو گئے ہو، چلو حج کر لو، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو فرصت ہے، بیوی سمیت وزٹ ہی کر کے آتے ہیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ حج کا مقصد محض مقامات مقدسہ کی زیارت نہیں، بلکہ پورے عجز کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری اور احکام بجا لانا ہے۔ اور احکام میں فلسفی تلاش نہ کرو، حکم خداوندی کا یقین کرتے ہوئے اس کو ویسے بجا لاتے چلے جانا ہے جیسے اللہ کا حکم آیا۔ آپ دیکھیں نا، ذرا میری بات پر توجہ دیجئے، جب کسی بڑے کو ملنے جانا ہو، آدمی عمدہ لباس سلواتا ہے، پوری تیاری کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور لباس پوری طرح سے مزین کر کے جب اس کے حضور پہنچتا ہے تو انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے بچھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، جا تو بڑے کے دربار میں رہے ہیں لیکن اس نے لباس سے، لباس زینت والا پہنے سے روک دیا ہے، خوشبو لگانے سے بھی روک دیا ہے، ناخن کٹوانے سے بھی روک دیا ہے، بال کتروانے سے بھی روک دیا ہے۔ اور پھر جہاں جس کی کبریائی کو ہمیشہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس کے دربار میں جاتے ہی اکڑ کر چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چل رہا ہے۔ معلوم ہوا بات دراصل اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، بات اللہ کا حکم ماننے کی ہے۔ اور یہی حج کا بہت بڑا فلسفہ۔ اور میں عرض کروں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب سب کاموں سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر حج پر جائیں گے، سب کاموں سے پہلے فارغ ہو لیں پھر آخر میں جا کے کپڑے صاف کروا کے آئیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد اس کو لیٹ کرنے سے اللہ کے حبیب نے روکا ہے۔ حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ جلدی کرے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس اللہ اکبر، جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ جلدی کرے، نامعلوم کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں استعذنت النبی فی الجہاد، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاد و کنہ الحج، تم عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے، محرم میسر ہے، ساتھ ہے تو حج کے لیے جائے، اور کنز العمال میں ہے، حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ذرا بچیوں کی شادی کر لیں، ذرا پہلے بچیوں کی شادی کر لیں پھر جائیں گے حج پر، بیٹوں کی شادیاں کر لیں پھر حج پر جائیں۔ حج نکاح سے مقدم ہے، حج فرض ہونے کے بعد بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جناب پہلے ماں باپ کو تو حج کرا لیں پھر حج پر جائیں گے۔ اگر ماں باپ پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہو گیا ہے تو ماں باپ کو چاہے نہ کرائے، پہلے اپنا فرض ادا کرے۔ یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پچھلے سال ہم نے اپنی قربانی دی تھی، اس سال ماں باپ کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں۔ اور بندہ خدا، تجھ پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، ماں باپ کی طرف سے دینا نفل ہے، پہلے اپنا فرض ادا کر۔ اس لیے جمہور ائمہ کی یہ رائے ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرے، ادا کرنا، فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لہذا کاروباری عذر، بچیوں کی شادی، والدین کو حج کرانا، یا کچھ کھا کما لیں پھر جائیں گے، یا بیوی کو لازمان ساتھ لے جانا، یہ سب غیر معقول عذر ہیں. حج جب فرض ہو گیا ہے فوراً اسے ادا کرنا. اور حج کا اجر و ثواب سن لیجئے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مسجد خیف منا میں انصاری اور ثقفی دو صحابہ آئے اور محبوب کریم علیہ السلام سے حج کا اجر پوچھا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے تم نکلتے ہو تو گھر سے چلنے کے بعد ہر قدم رکھنے اور اٹھانے پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. میدان عرفات میں وقوف کے بعد شام کو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے درمیان یہ غبار آلود حجاج پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ میری مغفرت اور رحمت کی امید لے کر آئے ہیں، اور سن لو میرے بندو، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو میں نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. اور اگلی بات سنیں، اور میرے بندو میں نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور جن کے بارے میں تم نے مغفرت مانگی اور سفارش کی ہے ان کو بھی بخش دیا. اللہ اکبر. اور تلبیہ کہنے کا اجر کیا بیان کیا، حضرت سہل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ جب حج یا عمرے کا تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایک تلبیہ میں چار دفعہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. میں حیران ہوں کہ چار دفعہ یہ کہہ کے کہ میں حاضر ہوں پھر بھی آدمی غیر حاضر رہے تو کتنا بڑا ظلم. چار دفعہ کہتا ہے ہر تلبیہ میں میں حاضر ہوں، اور دو دفعہ کہتا ہے لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن بجائے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کے بندے موبائل کے ذریعے اپنی دکانوں اور فیکٹریوں اور کارخانوں اور دفتروں میں حاضر ہو رہے ہو. طواف ہو رہا ہے، ساتھ ہی رائے دی جا رہی ہے، طواف کی گنتی بتائی جا رہی ہے، چکر لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ مومن جب حج یا عمرے کا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے وہ بھی اس کے ہمراہ لبیک پکارتی ہے. اور فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالی کے مہمان ہیں، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں. ان دعوہ اجابہم، اگر یہ اس سے مانگے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اگر یہ بخشش طلب کرتے اللہ تعالی انہیں معاف کرتا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کرنے والے کی حج مبرور کرنے والا 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، 400 کے حق میں اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے. اس لیے فرما، اور حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور لا يخالطه اسم، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو. ان يرجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ، جب واپس پلٹے تو تبدیل ہو کے آئے، دنیا میں کی رغبت کم ہو اور آخرت کی رغبت بڑھ جائے، سمجھ لیجئے حج مقبول ہے، حج مبرور ہے. اور خرج من الذنوب کیوم ولدته امه، ایسا حج کرنے والا جب واپس پلٹتا ہے تو پیدا ہونے والے معصوم بچے کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اذا لقیت الحاج، جب تیری ملاقات کسی حاجی سے ہو جائے فسلم علیہ وصافح ہو، اس کو سلام کر اور اس سے مسافہ کر، ومر ہو ان یستغفر لکا قبل ان یدخل بیتہ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے درخواست کر کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ اس حالت میں وہ بخشا بخشایا آیا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کی ہر نیکی، یہ میری بات پر غور کیجئے، حج اور عمرہ کرنے والے کی ہر نیکی 1,00,000 گنا لکھی جاتی ہے۔ روزہ نفلی، ایک روزہ رکھے گا 1,00,000 روزوں کا ثواب، 1 روپیہ خیرات کیا 1,00,000 روپیہ خیرات کرنے کا ثواب، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، 1 قرآن کریم مکمل کیا 1,00,000 مرتبہ قرآن کریم، نوافل، اشراق، صلاۃ و تسبیح، فقیر کو کھلانا، نماز جنازہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں پاکستانی، خاص طور پر لوگوں پر، پاکستانی اور انڈین مسلمان، جو ہی نماز سلام پھرا فوراً کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر، اور ادھر نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مومن کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے کو اللہ 1 قیرات اجر کا عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا 1 قیرات نامہ عمل میں اور پہاڑ کا وزن رکھتا ہوگا، اور 1 نماز جنازہ، 1 فرد کی نماز جنازہ اگر حرم میں پڑی تو 1,00,000 احد پہاڑ کے برابر اجر، اور 1 وقت میں 2, 4, 5, 7 میتیں ہوتی ہیں، 7,00,000 احد پہاڑ کے برابر اجر کو ضائع کر دیتے ہو اور 2 نفل شروع کر دو۔ لہذا اس کی اصلاح کریں، درستی کریں، انتظار کریں، تسبیحات پڑھیں، جب اعلان ہو تو نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور گھروں کی طرف بھاگنے کی بجائے حرم میں وقت زیادہ گزاریں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، حج کو خدا را عبادت ہی رہنے دیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یحج اغنیاء الامہ للنزاہ، کہ جو مالدار لوگ ہوں گے وہ سیر و سیاحت کے نیت سے حج کریں گے، واوساطہم للتجارہ، اور درمیانے لوگ تجارت کی نیت سے حج کریں گے، وقراؤہم للریاء والسمعۃ، اور اہل علم یہ دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے حج کریں گے، وفقراؤہم للمسئلہ، اور فقیر ہاتھ پھیلانے کے لیے حج کریں گے۔ حج کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے دیوانہ وار چکر لگانا اور حاضری لگانا ہے۔ اور حج کا ارادہ کریں، جن پر حج فرض ہے وہ ارادہ کریں، اور جو معذور ہو گئے ہیں لیکن حج ان پر فرض ہو چکا وہ حج بدل کرائیں، چونکہ حج بدل احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت لقیت ابن عامر فرماتے ہیں، انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بات کو ذرا غور سے سنیے، حاضر ہوئے، فقال ان ابی شیخ کبیر، کہنے لگے میرے ابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، لا یستطیع الحج ولا العمرہ، وہ حج اور عمرے کی استطاعت اب نہیں رکھتے، الا الزعن، وہ سواری پر سوار بچارے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہو سکتے کہ جائیں سفر کریں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حج عن ابی کا، اپنے والد کی طرف سے تم حج کرو، واعتمر اور عمرہ کرو ان کی طرف سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ نے عباس فرماتے ہیں، ان امرأۃً قالت، ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخن کبیرن، میرے والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، حج فرض ہے ان پر، مالی استطاعت رکھتے ہیں لیکن حج کے لیے سفر نہیں کر سکتے، لا یثبت علی الراحلہ، فرض ہوا تھا نہیں گئے، اب سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، افحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں ان کی طرف سے حج کروں۔ اور حنفی مسلمانوں کے ہاں نفلی اعمال کا ثواب، خواہ وہ اعمال بدنی ہوں یا مالی ہوں، مرحومین کو پہنچانا درست ہے، بشرطے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی اجازت شریعت نے دی ہو۔ چنانچہ والدین کے لیے دعا کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا آپ سب مانگتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. یہ دعا والدین کے لیے کرنا تو قرآن کریم میں مذکور ہے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اذا ترک العبد اللہ اکبر، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، فانه ينقطع عنه الرزق، تو اللہ رزق کے دروازے اس پر بند کر دیتے. کنز العمال میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے، تو میں تو آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور زندگی آسان ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرتا رہے گا، رزق کھل جائے گا، زندگی آسان ہو جائے. نفل نماز اور نفلی روزے کا ثواب والدین کو پہنچایا جا سکتا ہے. ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، والدین کی ان سے ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا رہا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلاتک وتصوم لہما مع صیامک. نیکی یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد نماز پڑھے اپنے لیے اور نفل ان کے لیے بھی پڑھ لیا کر. روزہ اپنے لیے نفلی رکھتا ہے تو ایک آدھ روزہ رکھ کے اس کا ثواب ان کے لیے بھی بھیج دیا کر، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اسی طرح نفلی صدقے میں والدین کی نیت کرنا بہت اچھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا، جب کوئی آدمی نفلی صدقہ کر رہا ہوتا ہے، فلیجعلھا عن ابویہ، تو بہتر یہ ہے کہ نیت کر لے کہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہے، فیکون لہما اجرھا ولا ینقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ماں باپ کو بھی اللہ پورا اجر عطا فرمائے. والدین کی طرف سے نفلی حج کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، من حج عن والدیہ او قضا عنہما مغرما، جو ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے یا ان کا قرض ادا کرتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نیت مانی تھی، وہ ادا نہیں کر سکی، اس کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نعم حجی عنہا ارائیت لو کان علی امک دین اکنت قاضی ہی، ہاں ہاں حج کر اس کی طرف سے، کیا خیال ہے تیرا، اگر تیری ماں کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو تو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ تو انہوں نے کہا، میں کیوں نہ ادا کرتی؟ تو فرمایا، پھر اللہ کا قرض ہے، اسے بھی ادا کرو. اور والدین کی طرف سے حج کرنے یا حج کرانے والے کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے، خود نہیں جا سکا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور کو بھیج دے. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں، اذا حج الرجل عن والدیہ تقبل منه ومنهما، جب کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کراتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے بھی اور اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی قبول کرتا ہے، وتبشر به ارواحهما في السماء، اور ان کی روحوں کو یہ خوشخبری اللہ سنا دیتے ہیں اور اس پر ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور اللہ اس بیٹے کو نیک سلوک کرنے والا لکھ دیتے ہیں. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، من حج عن ابیہ وعن امہ، جو شخص اپنے والد یا اپنی ماں کی طرف سے حج کرتا ہے، فقد قضی عنہ حجتہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے فرض نہیں کیا، انہوں نے اگر وصیت نہیں کی تو لازم نہیں ہے، لیکن اگر کر لیتا ہے تو ان کی طرف سے یہ نفلی حج اللہ قبول فرما لیتے ہیں. وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ، اور اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرما دے. من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب الله له عتقا من النار، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو جہنم کی آزادی، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. وکان للمحجوج عنها اجر حجۃ تامۃ، اور جس کے لیے حج کیا گیا ہے اللہ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بغیر اجر و ثواب میں کمی کیے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان سے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ سیکھے بغیر حج پر نہ جاؤ، خدا را سیکھے بغیر حج پر نہ جاؤ. وہاں لوگ بڑا تماشا کرتے دکھائی دیتے ہیں، بہت تماشا کرتے ہوئے، آپ نے اس سے گریز کرنا ہے، سیکھ کر جانا ہے. اور جو نہیں جا رہے اور حج ان پر فرض ہے، وہ ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.